إذن في وجهها سبعة بعد سفرة فقال
بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ایک لڑکی کو دیکھا. اب یہ کوئی خدمت کرنے والی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی دعا ملاقات برکت کے حصول کے لیے آنے والی بھی ہو سکتی ہے. اس لڑکی کے چہرے کے اوپر صفعتن نام کی بیماری کے نشانات تھے. کیا ہے یہ صفعتن کی بیماری؟ راوی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں صفرتن سے, زردی یعنی زرد رنگ اس کے اوپر لگا ہوا تھا چہرے کے اوپر, کالے دھبے پڑ جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نمبر دو, چہرے کے اوپر لال رنگ کے جو نشان بن جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. گویا اس لڑکی کے چہرے کے اوپر کالے یا لال رنگ کے دھبے اور نشان بنے ہوئے تھے. جب یہ منظر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے لیے جھاڑ پھونک کرواؤ, استرقو لہا, اس بچی کو جھاڑ پھونک کراؤ, اس لیے کہ اس لڑکی کو نظر لگی ہوئی ہے. گویا اس کے چہرے کے اوپر جو کالے نشان ہیں, لال رنگ کے نشان ہیں, یہ نظر لگنے کی وجہ سے ہیں. گویا شیطان نے اس کو انگلی لگائی ہے جس کی وجہ سے اس بچی کو یہ تکلیف ہو گئی ہے. جنات کی انگلی, شیطان کی انگلی, تو حضور نے اس سے جھاڑ پھونک کرنے کا حکم دیا. دراصل بات یہ ہے کہ نیزے کی نوک سے جو زخم پڑتا ہے, نظر سے پڑنے والا زخم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے, نظر کے زخم سے بھی, نیزے کے زخم سے بھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نظر لگنے کی وجہ سے پھوڑی, پھنسی, بیماری, زخم, یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں اور اس کی نظر اتروانی چاہیے, نظر دور کروانی چاہیے. جی.
وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى, فجاء لعمر بن حمزة حزم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية من القيب يا ابن العقرب يؤدى نهيت عن الرقى فعرضوها عليه فقال ما أرى بها بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه, رواه مسلم رحمه الله.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے کے اندر جھاڑ پھونک کرنے سے منع فرمایا. یہ جو جھاڑ پھونک کرنے سے منع فرمایا, نمبر ایک, ایسے کلمات پڑھ کر کے جس کلمات کے اندر شرک ہو, جس کلمات میں کفر ہو, ایسے کلمات کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنے سے منع فرمایا. نمبر دو, بوتوں کے نام سے شیاطین سے مدد لے کر کے جھاڑ پھونک کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نمبر تین اگر بتوں کے نام اور اسمائے الہیہ دونوں آپس میں خلط ملت ہو تو ایسے رقیہ سے بھی بچنا ہی ضروری ہے. تو یہ جو حضور نے شروع کے اندر منع فرمایا یہ ممانعات کی بنیادی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وہ لوگ شرکیہ کفریہ کلمات کے ذریعے جھاڑ پھونک کرتے تھے اس وجہ سے. اتنے میں عمر بن حزم کے گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک جھاڑ پھونک کا عمل ہے اور اس کے ذریعے سے ہم بچھو کا زہر اتارتے ہیں. یعنی حضور بہت پرانے زمانے سے ہمارے خاندان کے اندر بچھو کا زہر اتارنے کا ایک جھاڑ پھونک کا وظیفہ چل رہا ہے اور اس سے ہم لوگوں کو بچھو کاٹے اور زہر چڑھے تو اس کو اتارتے ہیں اور آپ نے تو ہم کو جھاڑ پھونک کرنے سے منع کر دیا تو اب لوگوں کو بچھو کاٹے گا تو علاج کیسے کریں گے, آپ نے منع کر دیا. فأردوها علیہ ان لوگوں نے وہ پورا وظیفہ حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے فرمایا کہ وہ کیا ہے مجھے ذرا بتاؤ, تم کیسے جھاڑ پھونک کرتے تھے, کیسے تم لوگ بچھو کا زہر اتارتے تھے, اس کا طریقہ, اس کے کلمات, اس کے وظائف ذرا مجھے سناؤ. تو انہوں نے سنائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, تم نے جو کلمات سنائے اس میں کوئی کفریہ شرکیہ نامناسب کلمات نہیں ہیں, لہذا تم میں سے جو آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاوے. یعنی جب تمہارا یہ جھاڑ پھونک ایک دم صاف ستھرا ہے شرکیہ کفریہ نہیں ہے تو اب عمل کرو, کرو علاج, کسی کو بچھو کاٹے تو ان کو فائدہ پہنچاؤ. اس حدیث شریف سے عملیات کا بنیادی مقصد بھی واضح ہو گیا کہ جھاڑ پھونک اگر کرے تو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرے, دوسروں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو, اپنا فائدہ مقصود نہ ہوئے, اس کے لیے جھاڑ پھونک نہ کرے. چلو.
ونعوذ بن مالك من الأشجعي رضي الله عنه قال كنا نلقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى
يا رسول الله
فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم رحمه الله.
عرب کے مختلف قبائل کے اندر اس طریقے سے مختلف رقیات علاج معالجے جھاڑ پھونک چلتے تھے. اسی میں سے حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کا عمل, وہ کہنے لگے حضور زمان جاہلیت کے اندر ہم جھاڑ پھونک سے منتر پڑھتے تھے. یعنی ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے کہ ہم لوگ بھی جھاڑ پھونک کے منتر پڑھ کے لوگوں کے علاج کا کام کرتے ہیں پرانے زمانے سے. اب ان کا سوال کرنے کا منشا یہ تھا کہ وہ جاہلیت کی بات ہے, اب ہم مسلمان ہو گئے تو اسلامی نقطۂ نظر سے وہ چیز صحیح ہے کہ غلط, وہ ہم کو بتلا. تو ان کے سوال کرنے کا منشا کیا کہ ہم پہلے جاہلیت میں کرتے تھے اب ایمان لے آئے, تو ایمان لانے کے بعد یہ جھاڑ پھونک کرنا ہمارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے, آپ بتلائیے. دیکھو یہ ہے ایمان اور کفر کے درمیان فرق کہ صحابہ کرام نے زمانے جاہلیت میں زمانے کفر میں جو کام کیے اب ایمان لانے کے بعد وہ کام صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ فقلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف ترى فی ذلک، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کرے کہ نہ کرے؟ تو حضور نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، تمہارا منتر جھاڑ پھونک مجھے سناؤ. سنا اور قانونی بات فرمائی کہ رقیہ اور جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ شرک نہ ہوئے، شرکیہ کلمات نہ ہوئے، وہاں تک جھاڑ پھونک کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو دراصل بات اس میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جناتوں کو انسانوں سے بڑی گہری اور مضبوط دشمنی ہے. اب شیطان کو بھی انسانوں سے بڑی دشمنی ہے، اور دشمن دشمن دوست ہوتے ہیں. اگر پتہ چل جائے کہ آپ کا دشمن کالو ہے، کالو کو پتہ چل گیا کہ آپ کا دشمن لالو بھی ہے، تو وہ کالو اور لالو دونوں آپس میں دوست ہو جائیں گے کہ چلو اپنے دونوں مل کر کے پیلے میاں کو گراوے، اس لیے وہ دونوں دوستی کریں گے. تو اب یہ دونوں کو پہلے ازل سے دشمنی ہے، شیطان کو جناتوں کو، تو وہ دونوں متحد ہو گئے، اور متحد ہو کر کے انسانوں کو کس طرح تکلیف پہنچانا، اس کے چکر کے اندر وہ لوگ لگے رہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، آگے روایت میں اور صراحت آ رہی ہے کہ جنات نے شیاطین نے مل کر کے انسان کو تکلیف پہنچائی، کوئی بیماری، کوئی زخم، کوئی ذہنی الجھن، ایسی چیزیں پہنچائی. اب کوئی عامل شیطان کو خوش کرنے والے کلمات پڑھتا ہے جس سے شیطان راضی ہوئے، شرکیہ کلمات، کفریہ کلمات، گندے کلمات، ناپاک کلمات، تو اس سے وہ شیطان خوش ہوتا ہے اور اپنے دوست جن کو کہتا ہے کہ دیکھو اس کو تم ستا رہے تھے نا، اب ستانا بند کر دو، اس لیے کہ وہ میری خوش کرنے والے کام کر رہا ہے، لہذا تم اب اس کو چھیڑو مت. تو وہ جنات چھیڑنا بند کر دیتا ہے، تو پھر وہ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ مجھے یہ رقیہ پڑھنے سے مجھے شفا ہو گئی، لہذا یہ رقیہ ہی اختیار کرنا چاہیے. جیسے کہ بھئی کوئی آپ کو افسر پریشان کر رہا ہے، کچھ تحائف تحفے پیش کر دو، تو پھر وہ پریشان کرنا بند کر دے گا. تو یہی حال ہے کہ شیاطین کے لیے تحائف کیا، شرکیہ کلمات، کفریہ کلمات، جب آپ پڑھو گے تو ان کو خوشی ہوگی، اور وہ اپنے دوست جنات کو کہیں گے کہ اب تم ان کو چھیڑنا بند کر دو چونکہ اس نے مجھے خوش کر لیا ہے. تو یہ سب اثرات، اس طرح جناتوں کی شرارت، نظر بد کے اثرات، سحر کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوا کرتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات فرمائی کہ اگر اوراد کے اندر شرکیہ کلمات نہ ہوئے تو پھر اس کو پڑھنا جائز ہے. چلو. وعن ابن
عباس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق فلو كان شيء سابق القدر سبقت العين واذا استغسلتم فاغسلوا رواه مسلم رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا حقیقت ہے. العین حق، حقیقت ہے نظر لگنا. کیا مطلب؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہم ہے، وہم، ایسا نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ نظر لگنا حق ہے، یہ کوئی وہمی چیز نہیں ہے. نمبر دو، دیکھنے والے کی نظر میں جو چیز اچھی لگے اس کا اثر ہوتا ہے. دیکھنے والے کی نظر میں جو چیز اچھی لگے اس کا اثر ہوتا ہے. जैसे कि आपने सामने शानदार खाना देखा तो उस खाने को देख करके जो है आपको आपके दिल में दिमाग में निगाहों में एक असर पैदा हुआ और वो असर जाकर खाने पर लगा। अब वो खाना आपको नुकसान देगा क्योंकि नजर लग गई। कोई दरख्त आपको बहुत उम्दा लगा और आपकी निगाहों में से असर दरख्त पर पहुंच गया तो दरख्त फिर उमर जाएगा मुरझा जाएगा। तो जो चीज इंसान को नजर आने में अच्छी लगती है तो उसके ऊपर नजर का असर हो जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चीज अच्छी लगे तो पढ़ो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, तो आपकी नजर सामने वाले को नहीं लगेगी। नजर अल्लाह की तरफ से ऐसी खासियत वाली है कि वो हलाकत और नुकसानी का सबब बन सकती है। निगाहों में अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि जिसको ये नजर लग जावे वो हलाक भी हो सकता है और उसको कोई नुकसान और तकलीफ भी पहुंच सकती है। जैसे पहले गुजरा कि जब नजर लगती है तो आंख में से जरासीम निकलते हैं, ये आंख में से गर्म शुआएं निकलती है और जाकर के जिसको मंजूर इलाही को लगती है जिसकी वजह से उसको तकलीफ और परेशानी हो जाती है। फलौ कान शैउन साबकल कदरा, अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत करने वाली होती तो नजरे बद तकदीर पर सबकत कर जाती। यानी तकदीर से भी कोई चीज आगे निकल सकती होती तो ये नजर तकदीर से भी आगे निकल जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने तकदीर से आगे किसी को रखा नहीं। इस हदीस के इस जुमले ने नजर के खतरनाक होने को बयान किया कि अगर कोई चीज नुकसान देने वाली होती, कोई चीज हलाक होने वाली होती अल्लाह की तकदीर के बगैर तो वो नजरे बद होती। तकदीर के बगैर अगर कोई चीज हलाक करने वाली होती, नुकसान देने वाली होती तो ये नजर होती, लेकिन चूंकि कायनात की हर चीज अल्लाह की तकदीर के दायरे में है, तकदीर से बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए नजर भी मुकद्दर में होगा तो हलाक करेगी, नजर भी मुकद्दर में होगा नुकसान पहुंचाएगी, मुकद्दर में नहीं होगा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इस रिवायत के इस जुमले ने नजर के खतरनाक होने को बयान फरमा दिया। और जब तुमको कहा जाए कि तुम गुसल करो तो गुसल कर लो, क्या मतलब गुसल करने के लिए कहा जाए तो गुसल करो? जिसकी नजर लग जावे वो अगर गुसल करके पानी देवे, वुजू करके पानी देवे, हाथ मुंह देकर पानी देवे, तो वो पानी जिसको नजर लगी है उस पर डाल दो तो शिफा हो जाती है। ये अजीब चीज है नजर उतारने का मसनून अमल, हदीस से साबित अमल। जैसे पता चल गया कि भाई आपको कालू की नजर लगी है तो कालू को दरखास्त करो कि कालू मियां आप जरा गुसल करके अपना मुस्तामल पानी एक टब में जमा कीजिए और मुझे इनायत फरमा दीजिए। और फिर वो कालू का मुस्तामल पानी लेकर के जिसके ऊपर कालू की नजर लगी है उस पर डाल दो तो उस बिचारे की सारी नजर खत्म हो जाएगी और वो शिफायाब हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। ये है वह इज़्ज़तुसिल तुम फगसिलो, कि गुसल करने के लिए कहा जाए तो फौरन तुम गुसल कर डालो। कैसे गुसल करने का? आइन, आइन यानी नजर लगाने वाला, उसके हाथ धुलवाओ, पांव धुलवाओ, नाफ के नीचे वाला हिस्सा धुलवाओ और वो पानी जमा करके मंजूर इलाही को दे दो, जिस पर नजर पड़ी थी उसको दे दो और वो अपने बदन पर डाल देवे तो शिफा हो जाएगी। अब ये जो यहां बाबे इस्तिफाल से आया वह इज़्ज़त तुग़सिल तुम, तो उससे ये मतलब मसला निकाला है कि अगर मंजूर इलाही खुद से मुतालबा करे یعنی جس کو نظر لگی وہ خود مانگے کہ بھائی آپ کی نظر لگی ہے مجھے پانی دو نہ کر کے آپ کا, تو دینے کے اندر آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, فوراً دے دینا چاہیے. جس کو نظر لگی ہے وہ مطالبہ کرے کہ بھائی آپ کی نظر مجھے لگی ہے لہذا آپ غسل کر کے وضو کر کے پانی دو مجھے, تو فوراً دے دینا چاہیے غسل کر کے. کیوں؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ حقیقت میں اس کے دل دماغ سے وہم کو ختم کرنا ہے. یعنی اگر وہ یوں سوچ رہا ہو کہ اسی کی نظر لگی اسی کی نظر لگی ہے, آپ پانی دے دو کہ لے استعمال کر لے, اگر میری نظر لگی ہے تو تجھے ابھی شفا ہو جائے گی. تو کم سے کم اس کے ذہن کے اندر جو آپ کے لیے ایک وہم گردش کر رہا ہے وہم ختم ہو جائے گا. اسی لیے وہ پانی مانگے کہ بھائی دو, تو فوراً دے دینے کا, انکار نہیں کرنے کا. یہ تاکید حدیث میں اسی لیے آئی. شرا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ نظر لگانے والا بدنامی کے ڈر سے پانی دینے تیار نہیں ہوتا ہے کہ اگر میں پانی دوں گا نہ کر کے اور اس کو اچھا ہو گیا تو پروف ہو گیا نا کہ میری نظر لگی تھی, تو اب سارے لوگ مجھ سے بچ کے رہیں گے, اے بھائی تیری نظر تو بہت خراب ہے, تیری نظر تو بہت ڈینجر ہے, سب لوگ بچ بچ کے رہیں گے, کترا کترا کے رہیں گے. اس لیے لوگ جو ہے نا بدگمانی میں پڑیں گے اور وہ آدمی بدنام ہو جائے گا. اس لیے حدیث میں تاکید کی گئی کہ اپنی بدنامی کے ڈر سے یا دینے سے انکار مت کرو بلکہ دے دو. اگر واقعی آپ کی نظر ہے تو شفا ہو جائے گی, واقعی آپ کی نظر نہیں تو آپ کے بارے میں بدگمانی تو ختم ہو جائے گی, یہی تو ایک بڑا فائدہ ہو جائے گا. اب دیکھو ایک علامت ذہن میں رکھو, کس کی نظر لگی اس کے بارے میں. بعض مرتبہ لوگوں کے انداز تکلم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نظر لگی ہے. جیسے کہ آپ شاندار نئے کپڑے پہن کر نکلے, کسی نے کہا سفی جی بہت اچھے ہیں نا کپڑے, دبئی کے ہیں کیا؟ بس پھر آپ کی طبیعت بگڑی تو سمجھ جانے گا وہ دبئی والے کی نظر لگی ہے آپ کو. آپ گاڑی لے کر کے نکلے اور کسی نے کہا کہ واہ کیا گاڑی خریدی آپ نے, پورے مدرسے میں ایسی گاڑی تو کسی بچے کے پاس نہیں ہوگی. اور پھر گاڑی کک مرواوے راستے میں بند ہوتی ہو جائے تو سمجھ جانے گا کہ ان کی نظر لگ گئی ہے اور مجھے اب اسی کو کہنا پڑے گا. تو یہ ہے انداز کہ کسی کے طرز تکلم سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی نظر بد آپ کو لگی ہوئی ہے. اور بعض مرتبہ سابقہ تجربات کی روشنی میں بھی ہو سکتا ہے. جی
الفصل الثاني عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أفنتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد أظهره رواه أحمد والترمذي وأبو داود رحمه الله.
حضرت أسامة بن شريك کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مسئلہ پوچھا, اے اللہ کے رسول کیا ہم بیماری کے اوپر دوا اور علاج کرواوے کہ نہ کرواوے. صحابہ پوچھنے گئے کہ حضور بیماری ہوئے تو ہم علاج کراوے کہ نہ کراوے. یہ سوال کیوں کیا؟ نمبر ایک, انہوں نے علاج کرانے کو توکل کے خلاف سمجھا. بعض لوگ توکل میں کیا کہتے ہیں, بیماری بھی اللہ کے یہاں سے آئی, شفا بھی اللہ دیں گے, دوا کرانے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو انہوں نے علاج کو دوا کو توکل کے خلاف سمجھا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا. نمبر دو, سائلین نے علاج کرانے کو تقدیر الہی کے خلاف سمجھا کہ بھائی یہ علاج کرانا تقدیر الہی کے خلاف ہے, میری تقدیر میں بیماری لگی تھی, اب جو میں علاج کرانے جاؤں گا تو اللہ کی تقدیر کے خلاف ہو جائے گا. تو تقدیر الہی کے خلاف سمجھا علاج کرانے کو, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے آئے کہ حضور ہم علاج کراوے دوا کراوے کہ نہ کراوے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اے اللہ کے بندو تم دوا کراؤ علاج کراؤ. اب یہ تداوو جو حکم دیا گیا امر, تمام شرح فرماتے ہیں کہ یہ عباحت کے لیے ہے کہ علاج کرانا جائز ہے، علاج کرانا مباح ہے، کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ کوئی آپ جیسا اعلیٰ درجے کا توکل والا اگر علاج نہ کراوے تو اس کے لیے کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ البتہ جو علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر کوئی اتباع سنت کی نیت سے وہ علاج کرائے گا تو ثواب ملے گا۔ جیسے کہ پیچھے ایک علاج گزرا کہ بھائی رگ کھلوانا، پچھنا لگوانا، یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب کوئی آدمی یہی علاج کراوے اتباع سنت میں کہ بھائی میں پچھنا اس لیے لگوا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا، اس لیے میں بھی لگوا رہا ہوں، اس نیت سے کرے گا علاج تو وہ اتباع سنت کے جذبے کی وجہ سے اجر اور ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دیں گے، یہ یقینی۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی کہ اس کی دوا نہ ہو، شفا نہ ہو، ہر بیماری کی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ غیر دائن واحد، صرف ایک بیماری کی کوئی دوا نہیں ہے، بڑھاپا، الحرم، بڑھاپے نام کی بیماری کی کوئی دوا نہیں ہے، وہ تو آ کے ہی رہتا ہے۔ جی، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمہارے بیماروں کو کھانے پر زبردستی مت کرو، یعنی بیمار کی مرضی نہیں ہے، بیمار راضی نہیں ہے تو زبردستی کھانا مت کھلاؤ، زبردستی اس کو دوا مت پلاؤ، حضور نے منع فرمایا۔ اب گھر کے لوگوں کو، تیمارداری کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو دل میں کیا وسوسہ رہتا ہے، یہ کھائے گا نہیں تو کمزوری بہت بڑھ جائے گی، ویکنیس بڑھتے بڑھتے مر جائے گا، ایسا خیال ہوتا ہے مریض کے اہل خانہ کو، تیمارداروں کو، نگرانی کرنے والوں کو۔ تو حضور نے اس چیز کو دور فرمایا، کیا فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو کھلاتے اور ان مریضوں کو غیب سے پلاتے ہیں، اللہ مریضوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، اسی لیے تم مریضوں کو زبردستی مت کرو۔ دراصل بات یہ ہے، زندگی کا بقا، صحت اور تندرستی یہ اللہ کی تقدیر اور قدرت سے ہے، غذا اور پانی پر نہیں ہے۔ کوئی یوں سمجھتا ہو کہ میں کھاؤں گا پیوں گا تو ہی زندہ رہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر لوگ مسلسل روزے رکھتے تھے، یہ تو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر ایسا فرمایا کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ مسلسل روزے مت رکھو، باقی پہلے دور میں لوگ رکھتے تھے پھر بھی زندہ رہتے تھے، ہزار ہزار سال کی زندگی ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ کھانے اور پینے پر زندگی کا مدار نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت پر مدار ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کو کھانے پینے کے اوپر زبردستی مت کرو۔ دوسری بات، بیماری کے زمانے کے اندر بدن جس کیفیت میں ہوتا ہے تو کھانے پینے کی رغبت طبیعت سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب رغبت نہیں اور آپ اس کو زبردستی کھلاؤ تو جو چیز رغبت کے بغیر کھلائی جاتی ہے وہ مفید نہیں ہوتی ہے، وہ مضر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی چیز، رغبت ہو تو کھانے کی، رغبت نہیں ہو تو زبردستی نہیں کھانے کی، ورنہ وہ نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نمبر تین، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بخار اور بیماری میں بدن میں گرمی آتی ہے اور گرمی کی وجہ سے بدن کی رطوبات پگھل کر کے وہ خود غذا کا کام دے دیتی ہے، اسی لیے باہر سے غذا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو بدن میں مثلا بخار ہے تو حرارت کی وجہ سے وہ چربی کا مادہ، رطوبات کا مادہ، تری والا مادہ، بلغمی مادہ، وہ پگھلتا ہے اور پگھل کر کے انسان کو قدرتی طور پر انرجی، قوت، طاقت مل جاتی ہے اور باہر سے غذا لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ تو ایک بڑا جامع اصول اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کو مرضی کے خلاف زبردستی کھلاؤ مت، زبردستی دوا مت پلاؤ۔ جی
وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ من الشوکت رواه الترمذی رحمه اللہ وقال هذا حدیث غریب۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کانٹے کی وجہ سے داغ لگایا۔ قوا فائل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دام دیا، علاج کے لیے داغ لگایا حضرت اسعد ابن زرارہ کو۔ اب یہ شوکا کی بیماری کیا چیز ہوتی ہے؟ جسم میں چمڑی کے اوپر، چہرے کے اوپر لال لال رنگ کے نشانات بننے لگتے ہیں، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گجراتی میں لال چاٹھا پڑی گیا۔ تو اس طریقے سے لال رنگ کے نشانات چہرے کے اوپر، جسم کے اوپر لگنے شروع ہوتے ہیں اور ایک جگہ شروع ہو کر پورے بدن کے اندر وہ پھیلتے ہیں۔ تو اس بیماری کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے حضرت اسعد ابن زرارہ کو داغ لگایا۔ اس سے جو ہے خود علاج اور ٹریٹمنٹ دوسروں کی کرنا یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے دوسروں کی ٹریٹمنٹ کی، اسی لیے ہم کو بھی دوسروں کی ٹریٹمنٹ اور علاج معالجہ کرنا چاہیے، بشرطے کے آتا ہوئے، بشرطے کے آتا ہوئے، ہاں تو کرنا۔ ورنہ وہ ایک حکیم صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ روزانہ شام کے وقت پر ایک قبرستان جاتے تھے اور بڑے اہتمام سے ایصال ثواب کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حکیم صاحب آپ کے تو والدین کی قبر بھی اس قبرستان میں نہیں ہے، وہ تو کوئی اور جگہ ہے اور آپ یہاں زیادہ آتے ہیں۔ تو کہا بھائی کہنے کی بات نہیں ہوا کرتے، کہنے بتائیے حکیم صاحب راز تو بتائیے۔ تو کہا اس قبرستان کے اکثر جو ہے میت میری دوا کی وجہ سے ہے، اسی لیے میں کم سے کم ان کے لیے عیسال ثواب کا اہتمام کرتا ہوں، بیچارے میری تا تجربہ کاری کی وجہ سے میری دوائیں کھا کر مرے ہیں۔ جی
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتداوى من ذات الدم من القسط البحري، والزيد رواه الترمذي رحمه الله۔
حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ذات الجم کی بیماری میں قسط بحری عود ہندی کے ذریعے سے علاج کرے اور زیت یعنی زیتون کا تیل لگا کر کے علاج کرے۔ جی زیتون کا تیل مالش کرنا ذات الجم میں مفید ہے، چونکہ وہ دبا کے مالش کریں گے تو ریاح تحلیل ہو جائے گی اور درد ختم ہو جائے گا۔ جی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے ورس کی۔ ورس ایک گھاس کا نام ہے، زرد رنگ کا پودا ہوتا ہے جس کا پانی لال رنگ کا کپڑے کو رنگنے کے کام میں بھی آتا ہے، اس کے ریشے زعفران کی طرح ہوتا ہے اور اس کو منہ میں ٹپکا کر کے علاج کرتے ہیں۔ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی زیتون کے تیل کی اور ورس کی ذات الجم کی بیماری کے اندر، کہ ذات الجم کی بیماری میں یہ دونوں علاج بہت مفید ہے، فائدہ مند ہے. جی. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے. یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ ہے. حضرت جعفر جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے، حضور کے چچا زاد بھائی، تو ان کی یہ بیوی حضرت اسماء بنت عمیس بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا. تو حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا ان کو کہ تم کس چیز سے پیٹ کو صاف کرتی ہو، یعنی جب پیٹ صاف کرنا ہوتا ہے تو تم کون سی دوا لیتے ہو، کس چیز سے پیٹ کی صفائی کرتی ہو اسہال اور دست اور پیٹ کی صفائی کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں شبرم کے ذریعے سے کرتی ہوں. شبرم ایک گھاس ہے، گھاس، اس میں سے مسور کے دانے کے برابر دانے نکلتے ہیں. اس گھاس کے دانے مسور کے دانے کے برابر ہوا کرتے ہیں، پھر اس کو گرم کرتے ہیں اور جوش دے کر کے وہ دانوں کا پانی پیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پیٹ صبح میں صاف ہو جاتا ہے اور اسہال ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن یہ دانے شبرم کے بہت گرم ہوتے ہیں، ان کی تاثیر بہت گرم ہے، کہتے ہیں کہ 4 ڈگری گرم ہے. اسی لیے انسان کے بدن کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آئندہ اگر پیٹ صاف کرنا ہو تو شبرم کے ذریعے سے پیٹ کی صفائی مت کرنا، شبرم کے بجائے دوسری چیز لینا. تو حضور نے فرمایا حارن جارن، کہ شبرم تو بہت گرم. دیکھو بعض روایتوں میں حارن حارن ہے، ڈبل مرتبہ حارن کا لفظ آیا، یعنی حضور نے کیا فرمایا کہ شبرم تو بہت گرم پڑے گا، اور گرم غذا انسان کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے. اگر حارن حارن ہو تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ تکرار برائے تاکید ہے کہ شبرم کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے جو صحت کے لیے مضر ہے، اسی لیے اس سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. اور بعض نسخوں کے اندر جارن ہے، ہارن جارن، تو اس کے بارے میں شرح یوں کہتے ہیں کہ یہ تابع محمل ہے. تابع محمل، تابع محمل کا کیا مطلب؟ کسی لفظ کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہو تو اصل لفظ کے ساتھ اس کی مناسب یا ہم وزن دوسرا محمل لفظ بڑھا دیا جاتا ہے. کسی لفظ کی زیادہ اہمیت بتلانی ہو، اہمیت بیان کرنی ہو، تو اصل لفظ کے ساتھ اس کے مناسب کوئی لفظ یا ہم وزن کوئی لفظ ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس کو تابع محمل کہتے ہیں. جیسے کہ بھائی کہتے ہیں بھائی چائے بھائی لاؤ، تو کہتے چائے تو لائیں گے، بھائی کیا چیز ہے، تو اصل ہے چائے، لیکن چائے کی اہمیت بتلانے کے لیے اس کے جیسا ایک لفظ وائی وہ ساتھ میں ذکر کر دیا گیا، اس کو تابع محمل کہا جاتا ہے. تاکید پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہارن جارن کا یہی مطلب ہے کہ اصل تو لفظ ہارن ہے، لیکن لفظ ہارن کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ساتھ میں اس کا ہم وزن لفظ جارن کو ساتھ میں بڑھا دیا گیا ہے. کہ بھئی آپ لوگ 9:30 بجے ریسیس میں کیا ناشتہ کھا کرتے ہیں؟ کھمن ومن کھا لیتے ہیں، بجیے بجیے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے. تو ہم وزن لفظ بڑھا دیا جاتا ہے. قالت, تو جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو میں نے پھر سونا مکھی کو شروع کیا. حضرت اسما کیا کہتی ہے کہ پھر جب بھی مجھے پیٹ صاف کرنے کی ضرورت پڑی تو میں نے سنا مکھی کو شروع کیا. عربی میں سنا ہے, ہماری زبان میں سونا مکھی کہتے ہیں اس کو, اور اصل میں ہے وہ سونا سنا مکی. تو مکی مکہ سے اپنے یہاں انڈیا تک آتے آتے مکی ہو گئے, اور آپ کسی وحید کے یہاں بھی جا کے پوچھو گے نا تو وہ سونا مکھی ہی بولیں گے. تو سونا مکھی نہیں ہے, سونا مکی ہے. السنا المکی, المکہ کی طرف اس کی نسبت کر کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ کثرت استعمال سے سونا مکھی ہو گیا. تو کہتے ہیں یہ بھی گرم ہے لیکن معتدل ہے, اور اس کی وجہ سے صفرا سودا بلغم سب چیز صاف ہو جاتی ہے, اور بدن کے اندر جو دل ہے تو وہ دل کا جو کھول ہے اس کو بھی قوت ملتی ہے. اور خاص طور پر جن کو سوداوی وساویس آتے ہیں, سودا کی وجہ سے گندے گندے وساویس آتے ہیں, ان کے لیے سونا مکھی کا علاج بہت مفید ہے کہ اس کی وجہ سے وہ سودا صاف ہو جائے گا تو ان کے وساویس اور اوہام ختم ہو جائیں گے. تو جو آپ کو ایسی بات کرے کہ بہت وہم وسوسے رہتے ہیں اس کو ہر چند دن میں ایک بار سونا مکی کا ڈوز دے دینے کا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو سنا مکھی میں شفا ہوتی. کتنی بڑی بات, حضور فرماتے کہ موت سے بھی اگر شفا ہوتی تو وہ سنا مکھی کے اندر شفا ہوتی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ سنا کتنی قیمتی دولت ہوگی. لہذا کبھی کبھی جو ہے یہ اسحال لے لینا چاہیے تاکہ پیٹ اچھی طریقے سے صاف ہو جاوے اور طبیعت اچھی رہے. چلو.
وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام الله. وابو داود رحمه الله.
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے بیماری بھی اتاری اور دوا بھی اتاری. بیماری بھی پیدا کرنے والے اللہ اور دوا کو بھی پیدا کرنے والے اللہ. ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا رکھی ہے, اسی لیے تم دوا کرو, لیکن حرام چیز سے تم دوا مت کرو. حرام چیز میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے, حرام چیز سے دوا تم مت کرو. اب بہت سی حرام دوائیں لوگ زبردستی کھاتے, بعض تو وہ حرام چیز کھانے کے لیے دوا کا عنوان لگاتے ہیں. کھانا ہے حرام چیز لیکن عنوان کیا لگائیں گے, دوا ہوتا یہ. اسی لیے یاد رکھنا کہ حرام چیز میں اللہ نے شفا رکھی نہیں ہے, وہ آخری استراری صورت الگ چیز ہے. فمن استر رفی مخمصت غیر متجانف الاسم, وہ الگ چیز ہے. باقی عام متن حرام چیز کے اندر اللہ کی طرف سے شفا نہیں ہے, اسی لیے حرام دوائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. جی, بس پتھری کے پڑی کے بیچتے ہیں نا, کہ فلاں جگہ پتھری کے پوڑی کے ملتے ہیں تو اس کے اندر ایک کبوتر کی بیت پیس کر دیتے ہیں وہ لوگ پتھری کے علاج کے اندر. پھر بہت سے لوگ آپ کو یوں کہیں گے کہ بھائی کبوتر ذبح کرو اور اس کا خون مالش کرو. تو خون کا مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے, او دمم مسفوحا, وہ کس میں آتا ہے, وہ تو حرام میں آتا ہے. تو اس کے علاوہ پچاسوں چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہے, ایک سے ایک ملم ملتے ہیں, ایک سے ایک بام ملتے ہیں, ایک سے ایک مالش کرنے کے تیل ملتے ہیں. ایک ہی جو ہے خون میں کیا انحصار ہے کہ آپ اسی کو مالش کر کے جو ہے علاج کرو. تو حرام چیز کو دوا میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی,
رسول
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندی چیز کو دوا میں استعمال کرنے سے منع فرمایا. گندی چیز سے کیا مراد؟ نمبر ایک, حرام اور ناپاک چیزیں مراد ہے. نمبر دو, بدبو والی بدمزہ دواؤں سے منع فرمایا. بدبو والی بدمزہ جس کو انسان کی طبیعت گوارا نہ کرتی ہو کہ ایسی دوا استعمال نہیں کرنے کی. اب دیکھو طبائے الگ الگ ہیں, بعض طبیعتوں کو کڑوی دوائیں پسند ہی نہیں ہیں. اب ایسے لوگوں کو تم کڑوی کڑوی دوا پلانے جاؤ گے تو نہ گواری سے پیئیں گے تو فائدہ ہی نہیں ہوگا, زبردستی پیئیں گے تو طبائے مختلف ہے. اسی لیے جو دوا تمہاری طبیعت کے لیے ناگوار ہو کا ایسی دوا تم کو فائدہ نہیں دے گی. اسی لیے بعض حضرات نے خبیث کا ترجمہ کیا بد ذائقہ, بدبودار جو دوائیں ہوتی ہے ایسی دوا تم لوگ استعمال مت کرو. دوا تو ایسی ہو کہ آدمی خوشی خوشی استعمال کر لے بے تو انسان کو راحت بھی ہوگی کہ بھئی ڈاکٹر صاحب نے دوا دی ایسی کہ وہ تو ماشاءاللہ یہ ماجون تو بہت اچھا ہے, اب ماجون کس کو پسند نہ ہوئے. جی.
وعن سلمى رضي الله عنها خادمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال يحتجم ولا وجعا في رجله إلا قال يضطرب. ما رواه أبو داود رحمه الله.
یہ علاج عام کراؤ لوگوں میں. دیکھو حضرت سلمہ کہتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی اور حضرت ابراہیم کی دایا تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی یہ کیا تھی؟ دایا. یہ سلمہ وہ کہتی ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرتا کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پچھنا لگاؤ. کوئی بھی درد سر کا مریض آتا کہ حضور مستقل درد سر رہتا ہے, درد سر پریشان کرتا ہے, حضور فرماتے پچھنا لگاؤ. اسی لیے کہ خون کی زیادتی اور دباؤ سے یہ درد سر ہوتا ہے. اب پچھنا لگائیں گے تو فاسد خون بھی نکل جائے گا, دباؤ بھی کم ہو جائے گا, اعتدال ہو جائے گا تو درد سر ختم ہو جائے گا. دوسری چیز, اور اگر کوئی آدمی پیروں میں درد کی شکایت کرتا تو حضور پیر بہت دکھ رہے ہیں جو اس وقت عام شکایت ہے, تو حضور فرماتے کہ دونوں پیروں پہ مہندی لگاؤ. یہ علاج کے لوگوں کو بتلاؤ جو پیر کے درد کی شکایت کرے نا, ان کو کہنے کا کہ بھائی مہندی کا خضاب کرو تو تمہارے پیر کا درد اللہ ختم کر دیں گے. شرع فرماتے ہیں کہ پیر کے درد کی ایک قسم ہے حرارت غریزیہ کی وجہ سے درد کا ہونا. ہمارے یہاں اس کی ایک تعبیر ہے ایسڈ بڑھ گیا کہ پیر میں ایسڈ بہت ہے, تو یہ ایسڈ جو ہے نا ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں یہ وہی حرارت غریزیہ ہے. تو کہا مہندی میں ہے ٹھنڈک, اور ایسڈ اور حرارت غریزیہ کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے تو مہندی استعمال کریں گے تو وہ ٹھنڈک قابو میں آ جائے گی اور پیر کے درد کے اندر شفا ہو جائے گی. اور شرع کہتے ہیں کہ مرد صرف تلوے میں لگاوے تاکہ عورتوں سے مشابہت نہ ہو جاوے. عورتیں علاج کے طور پر وہ تو ایسے بھی مہندی پورے پیر پہ لگا سکتی ہے, قدم پر بھی اور نیچے پر بھی, اور مرد احتیاطاً صرف تلوے میں جتنے لیپ لگانے ہو لگا لیوے تو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ گرمی جذب ہو جائے گی اور درد کے اندر شفا ہو جائے گی. جی. حضرت سلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہے وہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی زخم ہوتا, قرحتن کے معنی چھری کا, تلوار کا, چاقو کا, کسی بھی تیز چیز کا زخم لگ جاتا، ولا نقبتن، یا پتھر اور کانٹے سے حضور کو زخم ہو جاتا، یا کوئی پھوڑی پھنسی نکل آتی. یہ دونوں نقبتن کے ترجمے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے کہ میں اس کے اوپر مہندی رکھ دوں، یعنی اس طرح کے زخم کے اوپر حضور حکم دیتے کہ مہندی کو کوٹا جائے اور کوٹ کر کے جو ہے وہ زخم کے اوپر رکھ دے وے. شرح کہتے ہیں کہ زخم کے اندر جو جلن ہوتی ہے، چچرتا ہے، تو زخم ہے، گرمی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو مہندی کا لیپ لگانے سے مہندی کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو جذب کر لے اور آدمی کو ٹھنڈک ہو جائے گی اور جلدی سے وہ زخم مندمل ہو جائے گا اور جو ہے وہ پھوڑا پھنسی زخم ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ بھی بڑا مفید علاج ہے.